بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فعمد الخزير إلى لوح من ألواح السفينة. حضرت خزیر آگے بڑھے اور انہوں نے ارادہ کیا کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف، اور آپ نے وہ تختہ نکال لیا. موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے، قوم حملونا بغیر نول، کتنے اچھے کشتی والے لوگ ہیں کہ بغیر ٹکٹ کے ہم کو بٹھا لائے. موسیٰ علیہ السلام کو شرط یاد نہیں رہی کہ جامعہ خضر آباد کے اندر بول نہیں سکتے، خاموش ہی رہنا ہے. عمدت الی سفینتہم، خضیر تم تو ان کی کشتی کی طرف آگے بڑھے. فخرقتہا، اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ پھاڑ دیا. لتغرق اہلہا، تاکہ کشتی میں بیٹھنے والے سب پانی میں ڈوب جاوے. یہ کام شرعاً بھی نامناسب، اخلاقاً بھی نامناسب. شرعاً نامناسب اس لیے کہ کسی کی کشتی میں توڑ پھاڑ کرنے کی تمہیں کس نے اجازت دی؟ مالک کی اجازت کے بغیر کیوں کشتی میں توڑ پھاڑ کی؟ اس لیے شرعاً بھی غلط کام کیا، اخلاقاً غلط کام اس لیے کہ وہ بیچارے بلا ٹکٹ بٹھا لائے مفت میں، اور تم ان کی کشتی کو توڑ پھوڑ کرتے ہو. جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعمل القدر الى لوح من الواح السفینة فنزعه فقال نیتا قوم حملنا بغیر نول حملت الى سفینتهم فمرقت عن تغرق اهلها قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا
قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضیر فرمانے لگے، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم ہرگز ہمارے یہاں رہ کر کے صبر نہیں کر سکو گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی، آپ میری پکڑ نہ کیجئے اور میرے کام کو مشکل مت بنائیے. میں علم حاصل کرنے آیا ہوں. اس طرح آپ چھوٹی چھوٹی بات میں پکڑ کرو گے تو ناظم صاحب، میرے لیے علم کا کام بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے آپ میری پکڑ نہ کیجئے اور میرے کام کو مشکل مت بنائیے. قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکانت الاولى من موسیٰ نسیانن، یہ پہلی جو غلطی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے وہ بھول بھال میں ہو گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا میں کوئی سوال نہیں کروں گا، وہ اپنے وعدے کو بھول گئے. اور وعدے کو بھول کر کے انہوں نے یہ اشکال کر ڈالا. معلوم ہوا کہ نبی سے بھول ہو جانا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. سورۃ طہٰ میں بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے، کیا آیت ہے؟ زور سے فرمائیے. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. اپنے حدیث میں بڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ رکعت پڑھا دی, دو رکعت پر بھی سلام پھیرا دیا, سجدے سہو بھی آپ نے فرمایا, اور اس موقع پر حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ مجھے بھی بھول لگتی ہے. تو نبیوں سے بھول کا ہونا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا, اور سوال کر ڈالا, یہ بھول ہو گئی. فانطلقا, حضرت موسیٰ اور خضر دونوں چلے. فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ, تو وہاں ایک لڑکا تھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. حسین جمیل لڑکا, جیسور اس کا نام تھا. فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ, حضرت خضر نے اس بچے کا سر پکڑا. مِنْ أَعْلَاهُ, اوپر سے. فَقْتَلَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ, اور اپنے مباحات سے اس بچے کا سر کھینچ کے الگ کر ڈالا. سر اوپر سے پکڑا, گردن سے پکڑا, الگ کر ڈالا. اس طریقے سے پورا جو ہے دھڑ اور سر الگ کر ڈالا حضرت خضر علیہ السلام نے. کہتے ہیں کہ اس وقت پر کسی نے ان کو دیکھا نہیں تو فائدہ ہوا کہ ہنگامہ نہیں ہوا, ورنہ اگر لوگ وہاں موجود ہوتے تو ہنگامہ کر دیتے. ارے خضر, یہ بچے کو تم نے کیا کر ڈالا, شور ہو جاتا. فقال موسیٰ, اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس. ارے خضر, ایک بے قصور جان کو بغیر جان کے تم نے قتل کر دیا. کیا مطلب؟ اگر اس لڑکے نے بالغ ہونے کے بعد کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا ہوتا اور تم قصاص میں ان کو قتل کرتے تو کچھ سمجھ میں بھی آتا, یہ تو بچہ نابالغ, اور اس بچے نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا, بے قصور بچہ. اس بے قصور بچے کو اس طرح تم قتل کر ڈالو کہ گردن اور بدن کو الگ کر دو, یہ ہرگز مناسب کام نہیں تھا, تم نے بہت نامناسب کام انجام دیا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. خضر علیہ السلام کہنے لگے, موسیٰ, میں نے تم کو بولا نہیں تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے. اس حدیث کی سند کے ایک راوی حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, وَهَذَا أَوْقَدُ, خضر علیہ السلام کی دوسری مرتبہ کی تنبیہ پہلی مرتبہ کی تنبیہ سے زیادہ مضبوط ہے. پہلی مرتبہ میں کیا کہا تھا, الفاظ پر غور کرو. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, اور اب کے کیا کہہ رہے ہیں. قال الم اقل لك, میں تجھ کو کہہ رہا ہوں, تجھ غلطی کر رہا ہے. کہا تھا نا تجھ کو کہ بولنے کا نہیں, پھر کیوں بول کرتا ہے. یہ لفظ لك بڑا کر کے کہا, یہ ہے تاکیدی انداز. تو یہ دوسری مرتبہ میں حضرت خضر نے نہایت مؤکد انداز کے اندر کہا. فانطلقا, موسیٰ اور خضر آگے چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا, ایک بستی کے اندر یہ دونوں پہنچے. یہ بستی انطاکیہ تھی, دوسرے قول میں ایلا تھی, تیسرے قول میں محمدیہ شہر تھا. وہاں یہ دونوں بزرگ پہنچے تو بستی والوں سے کھانا طلب کیا, بھائی ہم مسافر لوگ ہیں، روٹی بوٹی کا انتظام کرو، خود سے مطالبہ کیا۔ قدیم دور میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے، لوگ ضرورت پوری کرنے کے لیے یا تو سوال کرتے تھے یا لوگ اخلاقانہ شرافت سے خود سے کھلا پلا دیتے تھے۔ یہ پرانے زمانے کا طریقہ ہوتا تھا کہ بہت سے شریف لوگ جب دیکھتے کہ کوئی مہمان مسافر ہے تو سامنے سے سعادت سمجھ کر کے کھانا کھلا دیتے تھے، ورنہ مسافر مانتا تھا کہ بھائی کھلاؤ ہم کو، ہم مسافر ہیں۔ پرانے زمانے میں یہی طریقہ تھا، لیکن وہاں کے لوگ بخیل تھے، بے پرواہ لوگ تھے، تو بنداس فَأَبَوْاً يُضَيِّفُوهُمَا، انکار کر دیا مہمان نوازی کرانے سے کہ ہم کھلائیں گے نہیں۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، تو موسیٰ اور خضر نے اس شہر میں ایک دیوار دیکھی جو ارادہ کر رہی تھی کہ نیچے گر پڑے، یعنی ان قریب گرنے ہی والی تھی، بہت بڑی دیوار تھی اور ٹیڑھی ہو گئی تھی، گزرنے والے ڈرتے تھے کہ گر جائے گی تو ہم دب جائیں گے، تو جب دیوار کے پاس آتے تھے تو پھاس پھاس گزر جاتے تھے، ایسی دیوار تھی۔ قال الخضر بیدی، یہ قال فعل کے معنی میں ہے، یاد رکھنا، خضر علیہ السلام نے ہاتھ کے کام سے اس کو ٹھیک کر دیا، فاقام، اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ فقال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، خضر یہ بستی والوں نے ہم کو کھلایا نہیں تھا تو آپ جو ہے اس کھلا دیوار کے کام کے اوپر اجرت لے لیتے، اجرت سے ہم کو روٹی بوٹی مل جاتی۔ تو اب حضرت خضر کہنے لگے، قال هذا فراق بيني وبينك، تین تمہاری شکایت آ چکی ہے اور تینوں گمبھیر شکایت ہے، اسی لیے اب تو تمہارا اقرار، جاؤ روانہ ہو جاؤ۔ فراق بيني وبينك، میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی، جاؤ موسیٰ جاؤ۔ جی نسیان ہو گیا، جی چند ضروری باتیں اس روایت کے متعلق اور بھی سمجھ لو۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا جاتا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رجال الغیب میں سے تھے اور ہیں۔ رجال الغیب کا مطلب ہوتا ہے زمینی فرشتے، یعنی ملائکہ کی وہ جماعت جو زمین پر رہتے ہیں، عام طور پر نظر نہیں آتے لیکن کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ نے تقویلی علوم ان ملائکہ کو عطا فرمائے ہیں، رجال الغیب کو عطا فرمائے ہیں۔ تقوینی علوم کے بارے میں بنیادی بات یہ ذہن میں رکھو کہ اس میں انسان کا علم محدود ہے، یہ تو حضرت خضر علیہ السلام نے چند امور کے اوپر سے پردہ اٹھایا اور قرآن مجید کے اندر باری تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو نقل فرمایا، ورنہ تقوینی علوم کی گہرائی کے اندر پہنچنا یہ ہمارے بس کے اندر نہیں ہے۔ اب یہاں ایک دوسرا پہلو بھی قابل غور ہے۔ حضرت خضر نے تینوں بات کا راز ظاہر کیا بعد میں، اور تینوں بات کے پیچھے کیا کام تھا وہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا۔ لیکن ایک سوال بڑا پیدا ہوتا ہے لڑکے کے متعلق، کہ جس لڑکے کو حضرت خضر نے قتل کر ڈالا، تو سوال یہ ہے کہ لڑکا بڑا ہو کر کے کافر بننے والا تھا، اپنے والدین کو بھی کافر بنا دے رہے، ایسے خطرات لاحق تھے۔ تو لڑکا بڑا ہوتا تو کافر ہوتا، لیکن بلوغ سے پہلے بچپن میں مر جائے یا ایک بچپن میں اس کو مار دیا جائے تو والدین کے لیے فتنہ نہیں بنے گا اور والدین اس کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ تو کروڑ روپے کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسے بچے کو پیدا ہی کیوں کیا، کہ بھائی پیدا ہوا بڑا ہوتا کافر بنتا ماں باپ کو بگاڑتا تو پیدا ہی کیوں کیا ایسے بچے کو۔ یہ وہ جانب ہے کہ جس جانب کے بارے میں حضرت خضر نے بھی ہم کو کچھ نہیں بتلایا اور قرآن میں بھی باری تعالیٰ نے اس کی کوئی حقیقت ہمارے سامنے واضح نہیں فرمائی۔ تو دیکھیے واقعے کا ایک پہلو، اس کی حکمت سامنے ہے، لیکن واقعے کے پہلو کا یہ دوسرا پہلو جو ہے کہ ایسے بچے کو اللہ نے پھر بھی لاخر پیدا ہی کیوں کیا، اس کی حقیقت اور حکمت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال ایسی ہے جیسے کہ بدن کے اندر مختلف بالوں کی صفائی کا ہم کو حکم دیا گیا، ناخن کاٹنے کا حکم دیا گیا، تو کوئی آدمی یوں سوال کرے کہ جب ان بالوں کو کاٹنا ہی تھا، ناخن کو کاٹنا ہی تھا، تو پھر اللہ نے پیدا ہی کیوں کیے؟ کہ ہر ہفتے 15 دن میں ٹینشن کہ بھائی ناخن کاٹنے کا ہے، حجام کے یہاں حجامت کرانے جانے کا ہے، یہ سب ٹینشن ہی نہیں رہتا۔ کیوں اللہ نے یہ بال پیدا کیے اور کیوں یہ ناخن اللہ تعالیٰ نے بنائے؟ تو یہ سب وہ سوال ہے کہ انسان کی عقل وہاں جا کر عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتی ہے، کہ ہمارا علم محدود، عقل محدود، اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تو اس بات کے مکلف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ناخن کاٹو تو کاٹو، بال فلاں کاٹو تو کاٹو، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو پیدا کیا تو پیدا ہوا۔ اللہ کی حکمت کی تہ کے اندر پہنچنا ہمارے عقل کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس واقعے سے ایک بڑی اعتقاد کی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کائنات کے اندر جو چیزیں ظاہر میں بری نظر آتی ہے وہ مجموعہ عالم کے اعتبار سے بری نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہمیں بری نظر آتی ہیں لیکن اس کائنات کے مجموعے کے اعتبار سے بری نہیں ہے۔ جیسے پاٹیاں توڑ دینا بری چیز تھی، کسی طریقے سے لڑکے کو مار ڈالنا بری چیز تھی، لیکن جب یہ راز کھلا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی بری چیز نہیں تھی۔ تو اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہم کو ظاہراً بری معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ بری ہوتی نہیں ہے. ہر چیز اللہ کی حکمت سے ہوتی ہے اور حکمت کا ادراک ہمارے بس نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ چیز اس مقصد کو پورا کر رہی ہے اور کائنات میں بے شمار جانور ہیں، پرندے ہیں، مختلف چیزیں ہیں. اللہ نے ان تمام کو جن جن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے ہر ایک اپنے اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں. اب جب وہ مقصد اپنا پورا کرتے ہیں تو انسان کی اپنی مصلحت سے وہ چیز موافق نہیں ہوتی ہے، اپنے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتی ہے، تو وہ یہ سوال کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. تو انسان اصل کائنات کی چیزوں کو اپنی مصلحت سے ملاتا ہے اور جب چیز اپنی مصلحت کے موافق نہیں ہوتی ہے تو سوال کرتا ہے ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا. تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اس کا ادراک کرنا یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک اہم مسئلہ اس میں یہ رہ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تکوینی نظام کی ایک جھلک اس واقعے کے ذریعے ہم کو بتلا دی، ورنہ اس کی پوری حقیقت سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمارا کام تو اتنا ہے کہ تشریعی احکام میں لگے رہو، شریعت کے جو مسئلے مسائل ہے سیکھو، عمل کرو، سکھاؤ، یہ ہمارا کام ہے. تکوینی نظام کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنے کا. پھر ایک اہم اشکال باقی رہ جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دو واقعے میں اشکال کیا، یہ تو معقول تھا کہ پٹیا توڑ دیا اخلاقاً شرعاً نامناسب کام تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں توڑا آپ نے، بچے کو قتل کر ڈالا، یہ نامناسب کام تھا، خلاف شرع کام تھا، بے قصور بچے کو کاٹ ڈالنا، اس لیے سوال کیا، یہ بھی مناسب سوال تھا. لیکن تیسری چیز وہ تو اخلاقاً شرعاً دونوں اعتبار سے صحیح چیز تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیوں کیا؟ اخلاقاً بھی صحیح چیز تھی، اس لیے کہ ہم کو حکم کیا ہے، احسن الی من اساء الیک، جو بد سلوکی کرے ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو. تو اس شہر والوں نے بد سلوکی کی کہ کھانا نہیں کھلایا، تو نبی نے حسن سلوک سے کام لیا کہ ان کی دیوار جو ٹوٹ رہی تھی وہ سیدھی کر دی. تو یہ تو شرعاً بہت اچھا کام کیا، اخلاقاً بھی بہت اچھا کام کیا کہ بھلے کوئی ہم کو کھلاوے نہیں کھلاوے، ہمیں کیا لینا دینا. اس بستی کے اندر ایک تکلیف دہ چیز تھی، دیوار جو ٹیڑھی ہو رہی تھی وہ آپ نے ٹھیک کر دی، یہ اخلاقاً بھی بہت اچھا کام کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیوں کیا؟ ایک نازک سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب سمجھو. کسی انسان کو مخمصے کی حد تک بھوک لگی ہو، اتنی بھوک کہ وہ بیچارہ مخمصے کے عالم میں پہنچ گیا. اب عالم مخمصے کے اندر مزدوری کر سکتا ہے اور مزدوری کر کے پیسے کما کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن کوئی آدمی عالم مخمصہ میں مزدوری نہ کرے اور احسان کرنے لگ جاوے تو شریعت کہتی ہے کہ تو غلط کام کر رہا ہے، ابھی تو مخمصے میں ہے، حالت استقرار میں ہے، خطرناک بھوک لگی ہوئی ہے، تو ابھی تو مزدوری کر کے پیسے کما تاکہ تیرا پیٹ بھرے، تیری جان بچ جاوے، تیری الجھن دور ہو جاوے۔ اب ایسی حالت کے اندر تو مزدوری نہ کرے اور احسان کرے، تو یہ تو تنہیں غلط کام دیا۔ تو یہ دونوں حضرات لمبا سفر کر کے اس شہر میں پہنچے، سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور حضرت خضر ہے کہ احسان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کر ڈالا۔ دوسری بات، ابھی خضر احسان ہی کرتے رہے، فری میں دیوار بناؤ اور بستی والے روٹی نہیں کھلاوے، تو خطرہ یہ لاحق ہو سکتا تھا کہ دونوں حضرات بھوک کے مارے ہلاک ہو جائے۔ اس وقت تو ہلاکت نہیں، لیکن آئندہ بھوک اور بڑھ گئی تو یہ دونوں کے دونوں ہلاک ہو سکتے تھے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت آپ نے فری میں کیوں دیوار ٹھیک کر دی؟ آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے۔ تیسری بات سمجھو، اس دیوار کے نیچے یتیموں کا مال چھپا ہوا تھا اور اس مال کی حفاظت کا کام اللہ نے دیا تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا خضر کو کہ بچوں کا مال بچ جاوے، بچوں کے مال کی حفاظت ہو جاوے۔ چونکہ دیوار ٹوٹ جاتی، خزانہ سامنے آ جاتا، لٹیرے لوٹ لوٹ کے بھاگ جاتے، تو ان بچوں کے مال کی حفاظت کا حکم باری تعالیٰ کی طرف سے حضرت خضر کو دیا گیا تھا۔ اور جو کام امر الہی سے ضروری ہو اس کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ جو کام امر الہی سے ضروری ہو اس کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ طاعت مقصودہ پر اجارہ باطل ہے۔ جیسے کوئی آدمی یوں کہے کہ میں مفتی صاحب میں نماز کو پڑھوں گا، بس شرط اتنی ہر نماز پر مجھے 5 روپے دینے کے، اور 5 نماز کے روز 25 مجھے شام کو دے دینے کے۔ کوئی اگر ایسی بات کہے تو یہ جو ہے باطل ہے، چونکہ بھائی یہ تو تیرے دل میں اللہ کا فریضہ ہے، سیدھا سیدھا پڑھ، اس کے اوپر اجرت کیا مانگتا ہے، پیسے کیا مانگتا ہے، اس طریقے کا یہ معاملہ ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو روانہ کر دیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روانگی کے وقت کچھ نصیحت بھی کی تھی حضرت خضر، چونکہ اس وقت استاذ تھے، موسیٰ علیہ السلام طالب علم تھے، جب روانہ کیا تو کچھ نصیحتیں بھی کی تھی۔ جلالین شریف کے حاشیے میں ہے، وہاں پڑھ لینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یرحم اللہ موسیٰ، اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرماوے۔ لو دیدنا، ہماری چاہت یہ تھی، لو صبر، موسیٰ اگر صبر کرتے، حتی یقص علینا، یہاں تک کہ ہمارے سامنے بیان کیا جاتا، وضاحت کی جاتی، من امرہی ما، ان دونوں کے معاملے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام کی اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی۔ کاش کے موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اللہ کے غیبی تکوینی نظام کی اور بھی بہت ساری باتیں ہم کو سننے سمجھنے سیکھنے کو ملتی۔ معلوم ہوا کہ نبی کا علم غیبی کلی ذاتی نہیں ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کہتے کہ کاش کے موسیٰ صبر کرتے تو ہم کو ابھی اور باتیں کھل کر معلوم ہوتی۔ اب اگر حضور کو سب باتیں معلوم ہوئے تو ایسا کہنے کی کائی کو ضرورت رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ شرعی دلائل کی روشنی میں جس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے ہو اس کے اوپر آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہے. حضرت موسیٰ نے جو دو یا تین اعتراض کیے وہ شرعی دلائل کی روشنی میں اس کو غلط سمجھ رہے تھے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا. تو جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آئے کہ یہ کام شریعت کے دلائل میں غلط ہے تو فوراً سوال کرو, بھائی یہ کام کیوں ہو رہا ہے, بتلائیے, فوراً سوال کرنا چاہیے. نمبر دو, بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت خضر جب بچے کے پاس پہنچے تو پہلے بچے کا بایاں کندھا نکالا کھینچ کر کے, تو اندر ہڈی اور گوشت نوچا تو وہاں ہڈی پر لکھا ہوا تھا کافرن لا یؤمن باللہ ابدا, یہ بچہ کافر ہے, کبھی اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے, ایسا اندر شانے کی ہڈی پر لکھا ہوا تھا. اور مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ یہ بچہ کافر کی فطرت پر پیدا کیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والا نہیں تھا. اور حضرت خضر تو اللہ کے نبی تھے, یہ تمام امور ان کو وحی کے ذریعے سے بتلائے گئے جن کے سچا ہونے کے اوپر ہمارا یقین ہے. کوئی دوسرا آدمی اپنے طور پر جو ہے اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ میں تکوینی نظام والا ہوں, میں یوں کروں میں یوں کروں, تم ظاہری شریعت والے لوگ ہو, تم ہماری بات کو نہیں سمجھ سکتے, ایسا اس وقت کسی کے لیے کہنا مناسب نہیں. اس لیے کہ کون آدمی اللہ کے تکوینی نظام کا ذمہ دار ہے کہ کسی نص قطعی سے کسی کو معلوم نہیں ہے. قال محمد ابن یوسف, یہ امام فیربری ہے, محمد ابن یوسف امام فیربری استخراج کر رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے تعریف گزری تھی نا استخراج کی, تو امام فیربری دوبارہ استخراج کر رہے ہیں. حدثنا به علی ابن حشرم قال حدثنا سفیان ابن عیینہ بطولہ, تو امام محمد ابن یوسف فیربری کو یہ روایت پوری تفصیل کے ساتھ ایک دوسری سند سے بھی پہنچی ہوئی ہے, اس کا انہوں نے یہاں پر اظہار کر دیا امام فیربری رحمت اللہ تعالی علیہ نے. یہ استخراج کرنا یہ محدثین کے نزدیک مناسب اور جائز چیز تھی. اب اتنی لمبی روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے, ترجمۃ الباب سے ربط کیا ہوگا کہ عالم کے لیے مناسب بات یہی ہے کہ جب کوئی سوال کرے ای الناس اعلم تو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. تو وہ جو جملہ بیچ میں آیا تھا کہ باری تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلایا کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے, وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے, یہ جملہ ترجمۃ الباب سے ربط کا جملہ ہے. تو کوئی بھی انسان ہو چاہے کتنا ہی بڑا علم والا ہو لیکن اپنے علم کے اوپر ناز نہ کرے. کوئی پوچھے کہ بڑے عالم بڑے مولانا کون ہیں, تو کہہ دینے کا کہ اللہ جانتے ہیں میں جانتا نہیں ہوں. جی اگر ایک آدمی سوال کرنے کے لیے آیا, سوال کر رہا ہے وہ اور کھڑے کھڑے سوال کر رہا ہے, میں جس مولانا صاحب سے سوال کر رہا ہے وہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سوال کرنا بوقت ضرورت جائز ہے کہ سائل کھڑے کھڑے سوال کرے، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھنے کی حالت کے اندر کھڑے سائل کو سوال کا جواب دے دیوے تو یہ بے ادبی گستاخی نہیں سمجھی جائے گی۔ یہ ترجمۃ الباب لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب ایک بات تو ہم جواب میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ بتانا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کے آداب بتلانا چاہتے تھے کہ بھئی کوئی آدمی عالم دین مفتی صاحب فقیہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سائل آیا اور کھڑے کھڑے اس نے علمی سوال کر ڈالا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سوال جائز ہے۔ یہ بتلانے کے لیے امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا۔ ایک دوسری اہم بات سمجھو ترجمۃ الباب کے واسطے، حدیث میں آتا ہے من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ حدیث ہے کہ کوئی آدمی اس بات سے خوش ہوتا ہو کہ اس کے سامنے لوگ کھڑے رہے امتثال امر کے اندر کہ جناب عالی کا کیا حکم جاری ہوتا ہے، ہم کھڑے ہیں، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے آپ کے حکم عالی کو اور اس کو پورا کریں گے۔ اگر کوئی آدمی اس بات سے خوش ہوتا ہو کہ لوگ میرے سامنے کھڑے رہے امتثال امر میں کھڑے رہے تو ایسے آدمی کو اپنی جگہ جہنم میں پکڑ لینی چاہیے، چونکہ یہ آدمی غرور سے بھرا ہوا ہوگا کہ وہ یوں چاہتا ہے کہ میرے آگے پیچھے لوگ کھڑے رہے باقاعدہ، نہ تو ٹھاٹ سے بیٹھا رہے کہ لوگ تیرے آگے پیچھے سب کھڑے رہے، ایسا تو چاہتا ہے تو یہ تو بہت غلط کام کیا، تیرے اندر غرور اور عجبہ ناز فخر بھرا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنی جگہ جہنم کے اندر پکڑ لے۔ وے من سر رہو ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کسی عالم کے سامنے جا کر کے بھی ہمیں کھڑے نہیں رہنا چاہیے، ورنہ بیچارے عالم کو آپ جہنم میں بھیج دیں گے۔ عالم کے سامنے بہادر بیٹھ جانا چاہیے اور بیٹھ کے پوچھنا چاہیے مولانا صاحب کیا مسئلہ ہے بتائیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کے ذریعے اس حدیث کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ اس طرح کھڑے رہنا جائز ہے جبکہ عالم کے دل میں عجب نہ آتا ہو۔ جس عالم کے دل سامنے آپ کھڑے ہوئے اس کے دل میں عجب نہ آتا ہو تو دیکھ لی میری شان کہ میرے سامنے کتنے سارے کھڑے ہوئے اور میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں ان کے سامنے، یہ عجب نہ آنا چاہیے۔ اگر عجب آ گیا تو ممنوع اور عجب نہ آیا تو ممنوع نہیں۔ دوسری بات سمجھو، حدیث شریف میں ممانعت امتثال امر کے لیے ہے، ان یتمثل لہ الرجال قیاما امتثال امر کے لیے، جیسے کہ سیٹھوں کے یہاں بیچارے نوکر یوں ڈرے لے ڈرے لے گھبرائی لے گھبرائی لے ہاتھ جوڑ کے کھڑے لے ہوتے ہیں کہ سیٹھ صاحب کیا کہوے میں فوراً ان کی بات مان لوں، یہ کیفیت ممنوع ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ یہاں جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو جلدی جلدی میں کسی مسئلے کی ضرورت تھی اور مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور یہ آدمی جلدی میں ہے، لہذا کھڑے کھڑے اپنا مسئلہ پوچھا اور پھٹ سے روانہ ہو گیا۔ چونکہ آوے نہ بیٹھے نہ پھر پوچھے، اتنے میں تو بہت دیر ہو جائے گی، اسی لیے اتاول میں جلدی جلدی میں کھڑے کھڑے اس نے مسئلہ پوچھ لیا۔ اس میں کوئی جو ہے اس حدیث شریف سے متعارض بات نہیں ہے، یہ بھی بات ہو گئی۔ تیسرا ایک اہم مقصد سمجھو ترجمۃ الباب کا، سائل کی بدتمیزی کے باوجود ہر حالت میں علمی مسائل بتلاؤ، یہی تواضع کا تقاضا ہے۔ بہت سے سائل بدتمیز ہوا کرتے ہیں، تو بدتمیزی کے باوجود ہر حالت میں علمی مسائل بتلاؤ۔ چوتھی بات سمجھو، کھڑے کھڑے مسائل پوچھنا بے ادبی نہیں ہے، کھڑے کھڑے مسائل پوچھنا بے ادبی نہیں ہے۔ تمام باتوں کے حاصل سمجھو، اپنے نفس میں عجب نہیں آنا چاہیے، اصل بات یہی ہے۔ عالم فقی مفتی اس کے دل میں عجب نہیں آنا چاہیے، کہ عجب ایسی چیز ہے کہ بعض مرتبہ بیٹھے ہوئے پر بھی آ جاتی ہے، کہ اگر ایک شیخ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، ادھر بھی تکیہ ادھر بھی تکیہ پیچھے بھی تکیہ قدم کے نیچے بھی تکیہ، نے سامنے 15-20 چمچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ عجب میں مبتلا ہے، دیکھ لیا فقیر کا اعلیٰ مقام کہ سب میرے سامنے بیٹھتے ہیں، یہ عجب بن نفس، یہ ہے اصل جو ہے ممانعت کی علت، کہ کسی کے دل میں عجب نہیں آنا چاہیے۔ دوسری گڑ کی بات اس میں سمجھو، تکبر کا خطرہ منڈلانا نہیں چاہیے، کہ لوگ میرے سامنے کیسے بادب کھڑے رہتے ہیں، میرے گھر پر تو دروازے پر تو لائن میں لوگ لگے رہتے ہیں، پہلے سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، میں تو ایسا آدمی ہوں، ایسا کبر دل کے اندر نہ آنا چاہیے۔ تیسری بات سمجھو، کھڑے کھڑے سوال کرنا یہ قلت مبالات کی علامت ہے، بے پرواہی لاپرواہی۔ بعض مرتبہ کوئی آ کر کھڑے کھڑے بات کرتا ہے، بھائی بیٹھ تو صحیح پہلے پھر بات کرنی، یہ کیا کھڑے کھڑے بات کرتا ہے، بیٹھ آیا ہے تو پہلے اور بیٹھ کے اطمینان سے بات کر۔ تو کھڑے کھڑے بات کرنا قلت مبالات لاپرواہی کی علامت سمجھی جاتی ہے، لیکن ضرورت کے وقت کھڑے کھڑے بات کر سکتے ہیں، ضرورت ہو جلدی ہو اجلت ہو کھڑے کھڑے بات کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات اچھی طرح سمجھو، استعجال، استعجال کا معنی جلدی، جلدی کا موقع، استعجال کے اندر جواب اچھی طرح سمجھ میں نہیں آیا کرتا۔ آپ جلدی جلدی کسی مفتی صاحب کے پاس گئے نا، جلدی جلدی وہاں سے بھاگے، تو پوری بات بتا بھی نہیں سکے سوال میں، اور مفتی صاحب نے جو بات بتائی وہ پوری آپ سمجھ بھی نہیں پائے۔ استعجال کے دونوں نقصان، آپ اپنی بات نہ پوری بتا پاؤ گے تو سوال بھی ادھورا، اور مفتی صاحب جو بات فرمائیں گے وہ آپ پوری سن بھی نہیں سکیں گے۔ تو استعجال کے اندر دوہرے نقصانات ہیں، اس لیے اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ لیکن بعض مرتبہ ایمرجنسی حالات میں استعجال میں بھی سوال کر سکتے ہیں، جیسے آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہے یا ایک کسی کام کی ہما ہمی ہے، ایسے وقت پر اطمینان بخش موقع نہیں ہے، تو عجلت میں بھی کام نمٹانا پڑتا ہے، جلد بازی میں بھی کام نمٹانا پڑتا ہے. بہرحال اگر کوئی سائل کسی مولانا صاحب کو کھڑے کھڑے سوال کرے تو مولانا صاحب اس کو جواب دے دے وے. وہ بیچارہ عجلت میں جلد بازی میں آپ سے پوچھ گیا، اس کو کوئی اہم کام تھا، تو آپ یہ مت سمجھو کہ میری شان عالی میں گستاخی کر ڈالی، بلکہ خندہ پیشانی سے اس کو جواب دے دینا چاہیے. جی حضرت ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جمیعا نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر آیا اور آ کر کے اس نے ایک عجیب سوال کیا. فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مل قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر قتال کس کو کہا جاتا ہے؟ اب اس سوال کا پس منظر سمجھو، کیوں یہ سوال کیا؟ سوال کا پس منظر یہ ہے کہ ایک آدمی کو کسی آدمی سے دشمنی ہو گئی، ایک خاندان کو کسی خاندان سے دشمنی ہو گئی، ایک علاقے والے کو دوسرے علاقے والوں سے دشمنی ہو گئی، اور دشمنی ہونے کی وجہ سے یہ اس پہ غصے رہتا ہے، وہ اس پہ غصے رہتا ہے، اور دونوں موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، کب موقع ملے نے میں غصہ نکالوں، نہ اس کو ماروں. یہ لوگ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. تو اصل تو ہو گئی عداوت اور دشمنی، چاہے انفرادی چاہے اجتماعی. اب وہ جو دشمنی ہو گئی، یہ اس پر غصے، یہ اس پر غصے، اور ہر ایک غصہ نکالنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اور اس لیے وہ لڑ رہا ہے. تو ایک بات یہ تھی کہ کوئی آدمی کسی سے دشمنی کرے اور غصہ نکالنے کے لیے غصے ہو کر کے لڑائی مارا ماری کرے، تو کیا وہ جہاد فی سبیل اللہ سمجھا جائے گا؟ دوسری بات سمجھو، خاندانی حمیت اور غیرت میں بعض لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ایک خاندان کے آدمی کو دوسرے خاندان والوں نے چھیڑ دیا، ستا دیا، اب ادھر سے پورے خاندان والے لڑنے چڑھے ہیں ہمارے خاندان کے آدمی کو، ایسا کر ڈالا تم نے، کیا سمجھتے ہو کہ خاندانی لڑائی عرب میں اس دور میں بہت ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، بہت سے خاندان ایسے ہیں کہ ان کے کسی آدمی کو ذرا مار کے تو دیکھو، پورا خاندان ڈنڈے لے کر کے دوڑے گا مارنے کے لیے، لڑنے کے واسطے. اب خاندان کے دوسرے افراد کو تم پوچھو، تم کیوں لڑنے جا رہے ہو اس لڑائی میں، تمہارا کچھ بگاڑا انہوں نے؟ تو کہنا ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. پھر گائے کو لڑنے چلے، ہمارے خاندان کے آدمی کے ساتھ بگاڑا نا، اس لیے ہم لڑنے چلے. یہ ہے خاندانی حمیت کے اندر لڑائی لڑنا. تو کیا کوئی آدمی اپنے خاندان کی حمیت میں لڑائی لڑتا ہے تو اس کو قتال فی سبیل اللہ کہا جائے گا کیا؟ اسی طریقے سے ایک شکل کیا ہوتی ہے، بہت سے لوگ وطن کی پاسداری میں لڑتے ہیں، اپنے وطن کے لحاظ اور پاس میں لڑتے ہیں کہ یہ میرا دیش ہے، دیش کے لیے میں لڑتا ہوں، تو کیا اس کو قتال فی سبیل اللہ کہا جائے گا یا قتال فی سبیل اللہ نہیں کہا جائے گا؟ بس غرض یہ ہے کہ لڑائی اور جھگڑے مختلف عنوان سے ہوا کرتے ہیں، قتل و قتال، مارا ماری مختلف عنوان اور شکلوں سے ہوا کرتی ہے، تو اللہ کے راستے کے اندر قتال کون سا سمجھا جائے گا؟ دشمنی کی وجہ سے لڑنے کو قتال فی سبیل اللہ کہیں گے؟ اپنے خاندان کے خاطر لڑنے کو قتال فی سبیل اللہ کہیں گے؟ اپنی قوم، اپنے وطن کے لیے لڑنے کو قتال فی سبیل اللہ کہیں گے؟ یہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں. تو سائل نے پوچھا، یا رسول اللہ، مل قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم میں سے کوئی آدمی دشمن قوم پر غصے ہو کر لڑتا ہے، اور بہت سے لوگ حمیت اور حمایت اور طرفداری میں لڑتے ہیں، قوم کی حمایت، خاندان کی حمایت، اس میں بہت سارے لوگ لڑتے ہیں. جب یہ سوال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سائل کی طرف اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سائل کی طرف اٹھایا. اب دیکھیے، یہ ہے ترجمۃ الباب کی جگہ، کہ سائل نے جب سوال کیے تو حضور نے جواب عنایت فرمانے سے پہلے سائل کی طرف سر اٹھایا. کیا نتیجہ نکلا؟ سائل کھڑا ہوا تھا، حضور جلوہ افروز تھے، تو ہی تو حضور کو سر مبارک اٹھانا پڑا. یہ ہو گیا ترجمۃ الباب سے رب، کہ سائل کھڑا ہوگا تو ہی تو حضور نے سر مبارک اٹھایا، اور وہ کھڑے کھڑے سوال کر رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے سائل کو بھی جواب عنایت فرما رہے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا تو ہمیں بھی جواب عنایت کرنا چاہیے. فرفع الیہ رأسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کی طرف اپنے سر مبارک کو اٹھایا. قال، راوی کہتے ہیں، وما رفع الیہ رأسہ الا انہ کان قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اسی لیے اٹھایا کہ وہ سائل کھڑا ہوا تھا. بات ترجمہ ثابت ہو گیا. فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ایک جامع اصول بتلا دیا، قتال فی سبیل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جامع ضابطہ، جو آدمی اس لیے قتال کرتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہی آدمی اللہ کے راستے میں سمجھا جائے گا. دیکھ لیا کہ اگر تم اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، کلمہ ایمان و توحید سر بلند ہو جائے، اس نیت سے لڑو گے تو فی سبیل اللہ کہا جائے گا، ورنہ فی سبیل الخاندان کہا جائے گا، فی سبیل الوطن کہا جائے گا، فی سبیل الغضب کہا جائے گا، وہ فی سبیل اللہ نہیں کہا جائے گا. لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا ثواب لینے کے لیے کسی بھی چیز کو فی سبیل اللہ کے مارتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ثواب لینا ہے فی سبیل اللہ کا. تو کوئی چیز فی سبیل اللہ نہ ہوئے تو ابھی زبردستی اس کے اوپر ٹائٹل لگا دیں گے کہ یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. الگ ہے، کوئی فی سبیل اللہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے فی سبیل اللہ کا ٹائٹل لگا ڈالیں گے. جی بدل گیا، کتنا پونے نو ہو گیا؟ ارے اللہ،